الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناه ولوطا الی الارض التي بارکنا فیها للعالمین ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلہ وکلا جعلنا صالحین وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور اس واقعے میں ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان گفتگو کو نقل فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کیا ان بتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، اعتکاف کرتے ہو تم ان کے اوپر بیٹھ کر کے لگے ہوئے ہو اپنے اس کام کے اندر. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپوں کو، داداؤں کو، پھپھیوں کو، خالاؤں کو، چچاؤں کو، سب کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ان کے پاس جواب تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھی اور تمہارے جتنے بڑے تھے وہ سارے کے سارے فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تمہارے بزرگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پھر انہوں نے فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تم ہم سے جو باتیں کر رہے ہو یہ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم تم ہم سے، یا حق لے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اور یہ کانورسیشن آگے چلی حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے میلے ٹھیلے کے اندر ایک دن جا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بھائی فیملی آؤٹنگ ہے، فیملی گیدرنگ ہے، تو یو آر پارٹ آف دا فیملی ایز ویل، تو تم فیملی کے ساتھ اٹھو بیٹھو، مزہ آئے گا، فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے، فیملی کا بھی ایک حق ہوتا ہے، آخر کو خاندان کا بھی ایک حق ہوتا ہے، خاندان والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اقربا پروری بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو تم بھی فیملی کے ساتھ چلو. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو کسی اور ہی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے، وہ محبت جو کہ خاندان کی محبت سے زیادہ بالا تر ہے، جو کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ اپنے بلڈ ریلیٹیوز کی محبت سے زیادہ قریبی اور گہری اور عظیم محبت ہوتی ہے. تو یہ تو اس محبت کے شکار ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں، میں تمہارے غم میں بیمار ہوں، میں تمہاری فکر کے اندر گھلا چلا جا رہا ہوں. یعنی مجھے تم سے محبت تو ہے، اگرچہ کہ اللہ رب العزت سے زیادہ تم سے محبت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اللہ کے حکم کے سامنے تمہارے حکم کو نہیں مانوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. نہیں، مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر تم اس شرک کو نہیں ترک کرو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلو گے. یہ فکر مجھے گھائل کی ہوئی ہے. یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں اپنے کام میں مگن ہوں، تم اپنے کام میں مگن ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں تم کیا کرتے ہو، تمہارے اپنی زندگی میری اپنی زندگی، نہیں، بلکہ میں بیمار ہو گیا ہوں تمہاری فکر کے اندر. تو محبت یہ بھی ہوتی ہے، محبت کا صرف ایک انداز نہیں ہوتا کہ جی بس جو کہیں وہ مان لو، جو کہیں بس اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ دو. محبت کا یہ دوسرا انداز بھی ہوتا ہے کہ فکر ہوتی ہے، غم لگا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کے اندر گھل گھل کر کے بیمار ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فزیکلی بیمار نہیں تھے، انی سقیم ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی فزیکلی طبعی طور پر بیمار ہیں، بلکہ غم میں بیمار ہوئے ہوئے تھے. تو کتنا غم ہوگا ان کو اس بات کا. تو یہ محبت ہوتی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، کہ ان کی آخرت کی فکر ہو، ان کی آخرت کی فکر ہو. یہ نہیں کہ ہر پکنک پارٹی کے اندر ان کے ساتھ بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہر دفعہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مزے کرے چلے جا رہے ہیں. تو یہ محبت ہے بھائی، جتنا انجوائے کریں گے ساتھ مل کر کے، تو یہی محبت کا ایک طریقہ ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اگر ہم دین والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنے محبتوں کی، ہمیں اپنے تعلقات کی تعریفات کہاں سے لینی چاہیے؟ قرآن سے لینی چاہیے، معاشرے سے نہیں لینی چاہیے کہ معاشرہ جو کہہ رہے بس وہی صحیح ہے، یا گھر والے جو کہہ رہے بس وہی صحیح ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ کیا چیز خاندانی تعلقات میں زیادہ اہم ہے، کیا چیز محبت کی دلیل ہے، اور کیا چیز حقیقی محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے. کہ اگر کوئی گناہ کی زندگی میں ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کر کے گناہ کی زندگی میں اس کے ساتھ وقت سپینڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی بڑی محبت ہے مجھے اس کے ساتھ، نہیں، وہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے اور آپ اس کو جہنم میں جانے میں اسسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں جہنم کی زندگی کے اندر، آپ اس کے ساتھ مددگار بن رہے ہیں جہنم کی زندگی میں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کہاں سے محبت آ گئی؟ تو محبت کی تعریف بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی محبتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے؟ کیا واقعی ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی سقیم، میں تو تمہارے غم کے اندر کھلا چلا جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں تمہاری اس پکنک اینڈ پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتا جہاں پہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، چاہے تم میرے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. تو اب ان کو تو پتا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام توریہ کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے لیکن توریہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چلے گئے، اور جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے آلیہ تھے، ان کے جتنے بت تھے، جتنے معبود تھے، وہ سارے کے سارے ٹوٹے پھوٹے اوندھے منہ پڑے ہوئے، اور جو بڑا بت ہے اس کے کندھے کے اوپر ایک لاٹھی یا کوئی عصا پڑا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ان کو خیال آتا ہے کہ اچھا، وہ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں کچھ برے کلمات کہا کرتا تھا، ہمیں روکا کرتا تھا ان کی عبادت سے، اس کو بلاؤ، اسی نے یہ کام کیا ہوگا، یا اس سے پوچھتے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ ایک کانورسیشن ان کی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کانورسیشن کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ اسناد مجازی تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا کہ اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے. کیا تو نہیں تھا اس بڑے بت نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو مائل کیا تھا، مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کے اوپر. تو اس کو اسناد مجازی کہا جاتا ہے، اور یہ محاورے کا حصہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد چونکہ ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، بےہودہ سا کوئی جواب ہوتا ہے، بس جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، اس کے پاس بیوقوفی کے جواب ہوتے ہیں خالی، صحیح جواب تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ آپس میں چمگوئیاں کرنا شروع ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جان کر کے ان سے کیا کہا؟ قالا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ان لوگوں کی بات مانتے ہو؟ کیا مطلب، بت تو نہیں بولتے؟ تو بت کی جب آواز ہی نہیں نکلتی تو بت کی اطاعت کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اطاعت تو اسی کی کرے گا نا جس کی آواز نکلتی ہو. بت کے اندر سے تو کوئی آواز ہی نہیں نکلتی، اور اس زمانے میں تو اس قسم کے روبوٹس انہوں نے بنائے نہیں تھے کہ روبوٹ کے اندر سے آواز نکلتی ہو. تو کس کی عبادت کرتے ہو، یعنی کس کی اطاعت کرتے ہو جو بتوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بتوں کے مجاور ہوتے ہیں، جو عبادت خانوں کے انچارج ہوتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں کہ بت صاحب یہ فرما رہے ہیں یہ کام کر کے آؤ، بت نے مجھے بتایا تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے سے ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا، یہ مجھ سے بات کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہی معاملہ بتوں کے مجاوروں کا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہماری اطاعت کرو تم جو ہم تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں، فلانی لڑکی کو بھینٹ چڑھا دو، فلانی جگہ پہ جو ہے یہ کام کر دو، کسی کو مار کے آ جاؤ، کسی کو کاٹ کے آ جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، یہ سارا کچھ کون بتاتا ہے؟ بتوں کے مجاور بتاتے ہیں. تو تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، یعنی اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے تم ان کی بات مانتے ہو. ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو کہ آپ تم لوگوں کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ نفع اور نقصان اصل میں تو صرف اللہ کی ذات پہنچا سکتی ہے، جس کو کہ یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے، اس بات کو، اس حقیقت سے یہ لوگ آشنا تھے، لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے اس حقیقت کو چھپا رہے تھے، اسی وجہ سے کافر ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ یہ لوگ تو تمہیں نفع اور نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے. افل لکم، تف ہے تمہارے اوپر، تم سب کے اوپر تف ہے، افسوس ہے تم سب کے اوپر. ولما تعبدون لما من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے، یعنی تمہارے معبودوں کے اوپر بھی تف ہے، ان معبودوں کے جو مجاور ہیں ان کے اوپر بھی تف ہے، افسوس ہے ان کے اوپر. افلا تعقلون، کیا تم اپنی عقل کو اس معاملے میں استعمال نہیں کر سکتے جس طرح تم اپنے باقی معاملات میں استعمال کرتے ہو؟ بابل کے لٹکتے ہوئے باغات، بابل، بیبلون، عراق کے علاقہ، ایسے ایسے انہوں نے ونڈرز بنائے، کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا وہاں پہ، وہاں پر بڑی عقل استعمال کرتے تھے، جیسے ہم دنیا کے اندر بڑی عقل استعمال کرتے ہیں، دین میں آ کر کے ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ دنیا میں بہت عقل استعمال کرتے تھے، لیکن عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر، آخرت کے معاملے میں عقل نہیں استعمال کرتے تھے. تو افلا تعقلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ فرسٹریٹڈ، غصے میں آ کر کے جب بڑے بوڑھوں کو کہا جائے کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے، آپ کیا غلط کام کر رہے ہیں، کیوں یہ کام غلط کر رہے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. They don't know why they are doing something. کیوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. کیوں کا جواب یہ لازمن چاہیے. جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کام کیوں کر رہا ہے، جب ہی جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ کیوں، تو اب وہ جواب دینے کے قابل ہوتا ہے. اور جب اس کو خود پتا نہیں ہوتا ہے وہ کام کیوں کر رہا ہے، تو آگے سے پھر جب پوچھتا ہے کوئی کیوں، تو جواب دیتا ہے بس میں کہہ رہا ہوں نا، بس میں نے کہہ دیا، کر لو. اس کیوں کا جواب اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے، کیوں کا جواب اصل میں بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا، ہم نے اپنی عقل اس طرف استعمال ہی نہیں کی ہوتی. کیسے کا جواب کوئی تھوڑی پوچھ رہے ہیں، کیسے کا جواب پھر بھی مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک میتھڈالوجی سمجھانی پڑتی ہے، ایک پروسیس جو ہے وہ بندے کو سکھانا پڑتا ہے. کیسے کا جواب زیادہ مشکل ہے، کیوں کا جواب ایکچولی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن سوچا نہیں ہوتا اس طرف، اس وجہ سے نہیں دے پاتے اس جواب کو. تو فرسٹریٹڈ، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، سزا دو اس کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے کے قابل ہو. خالی باتوں کے ایکسپرٹ نہیں ہو، بلکہ تمہیں کچھ کرنا بھی آتا ہے نا، تو ان کو سزا دو، اس کو سزا دو اچھی طریقے سے، حتیٰ کہ جلانے والی سزا، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ سزا ہوتی ہے کہ زندہ انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو جب یہ انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے نار تم ہو جاؤ ٹھنڈی اور سلامتی والی اس ابراہیم کے اوپر، میرے دوست، میرے خلیل کے اوپر، کہ جس نے پوری دنیا سے ٹکر لی ہے صرف میری خاطر، ساری دنیا سے لڑ گیا ہے، حتیٰ کہ اپنے خاندان والوں سے لڑ گیا. غیروں سے لڑنا تو پھر آسان ہوتا ہے، غیروں سے لڑنا تو پھر آسان ہوتا ہے، سب سے مشکل لڑنا اپنوں سے لڑنا ہوتا ہے. اپنے گھر کے اندر موجود افراد سے لڑنا ہوتا ہے، اور یہ ابراہیم جو ہے وہ اللہ کی خاطر اپنے گھر کے افراد سے لڑ چکے، اپنے بزرگوں سے لڑ گئے تھے، اپنے پوری کی پوری کمیونٹی سے لڑ گئے تھے، صرف ایک مرد ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے تھے، صرف ایک مرد، وہ کون تھے؟ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک عورت جو کہ گھر کے اندر رہتی ہے وہ ان کی اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کوئی مسلمان نہیں ہوا ان کے اوپر، کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور بھتیجا تو ویسے بھی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اور یہ تو تھے ہی نوجوان، فتح جب اس واقعے کا تذکرہ فرمایا تو فتح کا نام استعمال کیا نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو فتن کس کو کہتے ہیں؟ فتن نوجوان کو کہتے ہیں، تو جب یہ خود نوجوان تھے تو بھتیجا کتنا چھوٹا ہوگا، کوئی بچے سے، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بچے تھے، وہ ایمان لائے نبی علیہ السلام کے اوپر، تو گویا کہ شاید اسی طریقے سے لوط علیہ السلام بھی بچے ہی تھے، تو ان شارٹ ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، بالکل تنے تنہا تھے یہ. تو جب کوئی اس طریقے سے اللہ کی خاطر ہر چیز کو، ہر رشتے ناطے کو قربان کر دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالی دنیا کی آگ کو بھی اس کے اوپر ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور آخرت کی آگ کو بھی اس کے لیے سلامتی والی ٹھنڈا بنا دیتے ہیں، وہ آخرت کی آگ کے اندر اب نہیں جلے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا، یا نارکونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اور پھر آگے کی آیات ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو ایک برکتوں والی زمین کی طرف، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے ان کو تحفے میں بیٹا دیا یعقوب علیہ السلام کی شکل میں، اور ان کے آگے بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام کی شکل میں، اور ان کے آگے یعقوب علیہ السلام ایڈیشنل ایکسٹرا نفل کے طور پر پوتا بھی عطا فرما دیا، اور ان لوگوں کو ہم نے پورے جہان کے لیے امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار نقل فرماتے ہیں، کئی جگہوں پر ہے یہ واقعہ، تو یہ ہماری قصے کہانی کے لیے نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ قرآن مجید یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے. تو اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں اس کے اندر، تو آج ان میں سے چند کو ہم ٹیپ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں اس سے فائدے مل سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے، کہ ابراہیم اللہ تعالی کے علیہ السلام خلیل تھے، دوست تھے. تو جب ان دوست سے ظاہری طور پر جھوٹ نظر آیا کہ تین موقعوں پر انہوں نے جھوٹ بولا، تو ہمارے علماء کرام نے اس بات کو چھوڑا نہیں کہ جھوٹ بولا، چلو ٹھیک ہے بول دیا ہوگا بھائی، آگے چلو کہانی سنا رہے ہیں، آگے کہانی سنتے ہیں، بول دیا اس کہانی کے اندر انہوں نے جھوٹ، نہیں، بلکہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر خوب تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور اس کو پروف کر کے چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے ہی نہیں. جھوٹ کا جو لفظ استعمال ہوا وہ کیوں استعمال ہوا اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ بولے ہی نہیں. کیوں جھوٹ نہیں بولے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بول کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے. جھوٹ بول کر کے اللہ کا دشمن تو بن سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. بڑی تفصیل اس کے اندر اور بھی ہم بات کر چکے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا، ہمیں اس بات کی فکر کو اولین فکروں میں داخل کرنا پڑے گا. جیسے فکر پڑی ہوتی ہے نا، کل کھائیں گے کیا، دفتر کیسے جائیں گے، حتیٰ کہ اتنی بھی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ دفتر کون سا لباس پہن کر کے جائیں گے، کون سے رنگ کی ٹائی پہن کر کے جائیں گے، کیا گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ نہیں، کل میں پہنچوں گا صبح کو، گاڑی سٹارٹ کروں گا، اگر نہ چلی تو کیا ہوگا میرا. یہ فکریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں، بہت ساری بڑی بڑی فکریں پڑی ہوتی ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، خاندان میں کیا ہو رہا ہوگا، اب تک میں نے کوئی گھر نہیں بنایا، اب تک جو ہے میری کوئی ریئل اسٹیٹ نہیں ہے، میری کہیں انویسٹمنٹ نہیں ہے، میرے بچے کو جاب کدھر ملے گی، میرا بچہ کون سے اسکول جا رہا ہے، کون سی کالج جا رہا ہے، ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں فکریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان فکروں کے بارے میں ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکیوشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو فکریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، باقی سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن فکر جو ہوتی ہے یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. جب تک فکر نہ لگے نہ پلاننگ کرے گا بندہ اور نہ ایگزیکیوشن کرے گا اور نہ کوئی ریزلٹس آئیں گے. بالکل اسی طریقے سے جب تک ہمیں اس بات کی فکر نہیں لگے گی کہ ہماری زندگی سے جھوٹ ختم کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں کر ہوگا، تو اس وقت تک نہ ہم اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کر سکیں گے، نہ ایگزیکیوشن کر سکیں گے کہ جھوٹ کو کیسے نکالیں اپنی زندگی سے، اور نہ ہمیں کبھی ریزلٹس اچیو ہوں گے کہ واقعی جھوٹ ہماری زندگی سے نکلا. یہ ریزلٹس ہمیں کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس کو اپنی فکر نہیں بنائیں گے، اپنی سوچوں کے اوپر غالب نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے بغیر اس دنیا سے گزر جانا ہے. دوستی یہ کیفیات میں سے ہے، یہ فیلنگز ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. جب انسان کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا، تو یہ ایک قلبی معاملہ ہوتا ہے، اور قلب کی چیزوں کو کیفیات کہا جاتا ہے. اور کیفیات کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلی تفسیر کلاس کے اندر بات کری ہے کہ یہ کیفیات یا تو غالب ہوتی ہیں یا یہ مغلوب ہوتی ہیں. یہ کوئی فزیکل جوہر نہیں ہے، ایٹمز نہیں ہے کہ جن کو کہ آپ میجر کر سکیں، 50% یہ چیز اور 50% یہ چیز برابر برابر ہو گئے. جی، دوستی کی کیفیت اور دشمنی کی کیفیت یہ 50-50% ہیں، ایکول ہو گئے. چلو، نہ جی دوست ہیں نہ دشمن ہیں، نیوٹرل ہیں. کیفیات میں نیوٹرل کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. کیفیات کے اندر یا تو غالب کا معاملہ ہوتا ہے یا مغلوب کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب یا تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے، کیونکہ دوستی قلبی تعلق کو کہتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے، یا ہماری دوستی اگر مومن ہونے کی ناطے ہے بھی تو وہ دشمنی سے مغلوب ہوئی بھی ہوگی. یعنی اللہ کی دشمنی غالب ہوگی، دوستی مغلوب ہوگی. اگر ہم نے اس دوستی کو غالب کرنے کی محنت نہیں کری، یعنی فکر نہیں کری اس بارے میں کہ میں جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی دوستوں میں شامل ہو سکوں، ہم نے اس کے اوپر فکر نہیں کری تو دوستی غالب نہیں ہو سکے گی ہمارے اندر. اور جب دوستی غالب نہیں ہو سکے گی تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دوستی مغلوب ہوگی. تو جب دوستی مغلوب ہوگی تو کیا چیز غالب ہوگی؟ دشمنی غالب ہوگی. ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں ہو رہا ہوگا کیونکہ دوستی غالب نہیں ہے. تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی. قرآن عظیم الشان میں ہمارے لیے بہت اہم، یہی تو ہدایت نام ہے ہمارے لیے، یہی تو یوزر مینول ہے ہماری زندگی کا. ہم کہاں سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کسی اور یوزر مینول کو استعمال کر کے. تو جھوٹ سے توبہ کرنا اور جھوٹ کی زندگی کو ختم کرنا، اس کے اوپر ہم نے محنت شروع کر دینی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی توبہ والی زندگی، گناہوں کو ترک کرنے والی زندگی شروع کر دیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ جیسے کہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے مدد آئی تھی. اب ہم اس کے اوپر فوراً یہ نہیں جی پورا معاشرہ ہی خراب ہے، حالات ہی اتنے خراب ہیں، زمانہ ہی اتنا خراب ہے، ہر کوئی گناہ کے اندر ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، میں اکیلا گناہوں سے کیسے بچ جاؤں، میں اکیلا گناہوں کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں، ہر طرف تو گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. تو اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی آگ والے قصے کے اندر ہے. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو مفسرین نے لکھا کہ یہ آگ جل رہی تھی، یہ جلتی رہی، یہ پوری کی پوری آگ پانی نہیں بن گئی، یہ پوری کی پوری آگ ٹھنڈی ہوا نہیں بن گئی، بلکہ یہ آگ جلتی رہی.
اپنی اس گرمی کی وجہ سے، شولوں کی وجہ سے ہر چیز کو جلاتی رہی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھا ہوا تھا انہوں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر آگ میں گریں اور پھر بھاگ کر کے باہر نکل آئیں۔ باندھ کر کے اذیت دی جاتی ہے، باندھ کر کے سزا دی جاتی ہے۔ ان کو رسیوں میں باندھ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا، اسی آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھی ہوئی رسیاں جلا کے راکھ کر دیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، پورے کے پورے ماحول کو جلاتی رہی، چاروں طرف اوپر اور نیچے۔ اتنی بڑی یہ آگ تھی، گویا کہ ہر طرف یہ آگ پھیلی ہوئی تھی، اتنی اونچی آگ تھی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، یعنی لو فلائٹ کرنے والا کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اس کی دہک کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ تو اگر اسی بات کو ہم اپنے اوپر رکھیں، تو اگر ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے خاندان میں رہ رہے ہیں، ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہر طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، بزرگ بھی گناہوں میں مبتلا، ٹی وی چلتا رہتا ہے سارا دن، ٹی وی کے اوپر واہیات پروگرام آتے رہتے ہیں، گندی فلمیں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے بزرگ نیک پرہیزگار جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ٹی وی کے اوپر یہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے اوپر واہیات قسم کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو گھر کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، سالے ہیں تو خالو ہیں تو چچا ہیں تو ماموں ہیں تو ٹھاموں ہیں، سارے کے سارے وہ اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پڑوسی بھی اور بھائی بہن بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے ماحول کے اندر بھی ہر طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ رب العزت کی دوستی کا حق ادا کیا اپنے ماحول معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے حالات کے اندر جتنا ہم کر سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کلاشن کوف لا کر کے یا اس زمانے کی جو بھی چیز تھی اس سے لا کر کے سارے کافروں کو جو ہے وہ قتل نہیں کر دیا تھا کہ میں اللہ کی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے معاشرے کو تبدیل نہیں کر دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف وہی کیا تھا، صرف وہی کیا تھا اپنی آسانی کی خاطر۔ ہم اس صرف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے صرف وہ کام کیا تھا جس کا اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا، صرف کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی صرف وہی کام کرنا ہے جس کا کہ ہمیں حکم ہو رہا ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو چینج نہیں کرنا ہے، ہم نے کسی کو چینج نہیں کرنا، ہم نے اپنے اوپر والوں کا دیا ہوا حکم، ہم نے صرف اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم سے وہی نہیں ہوتا، ہم پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم پلاننگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ ایکٹیویٹی بھی اور تنظیمیں بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیں اوپر سے حکم ہوا ہے اس کی طرف نہیں۔ حالانکہ وہ کتنا آسان کام تھا، کیونکہ بڑوں نے جو حکم دیا ہوتا ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول کے تحت دیا ہوتا ہے کہ جتنی وسعت ہے اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالو۔ اللہ والے کیا اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ جن کو ہم اللہ والا کہتے ہیں اور بڑے ان کے گن گاتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور ہر وقت ان کے بیانوں میں بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کتنی بدگمانی ہے، اصل میں ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ کتنی بدگمانی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بوجھ سے زیادہ ہمارے اوپر ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول بنایا کہ بوجھ سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے، اور اللہ والے جو ہیں وہ اسی اصول کو توڑ دیں گے، ہماری بوجھ سے ہماری استطاعت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیں گے۔ کیا بدگمانی ہے ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بدگمانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبھی تو سارا مسئلہ ہے، جبھی تو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے ہیں، مراقبے نہیں ہو رہے ہوتے ہم سے، ذکر اذکار نہیں ہو رہے ہوتے ہم سے۔ کیا مصیبت میرے اوپر بوجھ ڈال دیا، مجھ سے تو اٹھے گا ہی نہیں ہے والا بوجھ۔ تو ہمیں صرف وہ کام کرنا ہے جس کا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، دنیا کو نہیں بدلنا، اس خرافات سے باہر نکل آئیں، کہ ہمیں دنیا بدلنے کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، نہیں، ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت. عبادت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے، جس چیز کا بھی حکم دیا جائے اس کی اطاعت کرنا. تو ہمارا ماحول کتنا ہی گناہوں کے اندر دھس جائے، اللہ تعالی کی مدد ہوگی تو ہم اس گناہوں کی آگ کے اندر ہی ویسے ہی سلامتی کے ساتھ رہیں گے، ایونچولی رہیں گے جب قربانیاں دے لیں گے. بات تو مانے نا پہلے آگے، ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی جو ہے وہ ہر چیز سے نجات مل گئی تھی، پہلے بات مانی تھی، بات مان مان کر کے اس مقام پر پہنچے تھے کہ یا نار اکونی بردوں و سلامن کا حکم آیا تھا. تو ہم بھی کچھ تقاضے پورے کر لیں، کچھ بات مان لیں، تو اس کے بعد پھر یا نار اکونی بردوں و سلامن، ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی ہو جاؤ، اب ماحول تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب تمہارے خاندان کے بزرگ ہوں، کہ تمہارے پیئرز ہوں، تمہارے برابر کے لوگ ہوں، یا پڑوسی ہوں، یا جو بھی ہوں، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تمہارا روب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، کیونکہ تم نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہے. صرف ظاہری سنتیں نہیں، اخلاق والی سنتیں، کیفیات والی سنتوں، ان سب کے اوپر تم نے محنت شروع کر دی ہے. اب تمہارا ایسا روب پڑے گا تمہارے خاندان والوں کے اوپر، تمہارے پاس پڑوس والوں کے اوپر، تمہارے ورک پلیس والوں کے اوپر، کہ وہ ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ پنگا لے سکیں، تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکیں. ہمارے یہاں ہر وقت کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، کوئی کہتا ہے اسکول والے بلی کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی جاب والے بلی کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی خاندان والے بلی کرتے رہتے ہیں. آپ اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ اپنے بزرگوں کی کیوں نہیں مانتے؟ کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ آپ کو بلی کر سکے. سنت کا روب پڑتا ہے ہر ایک کے اوپر. تو اللہ تعالی کی مدد آتی ہے، سارے ماحول کے مسئلے جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کہ ہم اپنا کام کرنا نہیں چاہتے جو ہمیں کہا گیا ہے کرنے کے لیے، بلکہ ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے بھاگ جائیں، ہم چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے نا وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ جہاں پہ کوئی نہ ہوگی، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، پہلے سے ذہن میں نہیں آیا تھا، تو کہ ایسی جگہ پہ جا کر کے رہ جائیں جہاں پر کہ کوئی جو ہے نا ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والا نہ ہو. اسکیپ مینٹالٹی، جگہ چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ابھی ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہی نہیں ہے، لیکن ہم بھاگنا چاہتے ہیں ہر وقت. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جگہ سے بھاگنا چاہتے ہیں، میں یہ شہر چھوڑ کر کے چلا جاؤں، میں یہ ملک چھوڑ کر کے چلا جاؤں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ وہ جہاں چلے جائیں گے وہاں پہ مسئلے نہیں ہوں گے. کوئی کوئی جگہ جنت ہے کیا کہ جہاں مسئلے نہیں ہوں گے؟ دنیا میں تو جنت ہے ہی نہیں، جہاں بھی جائیں گے وہاں مسئلے ہوں گے. تو جگہ چھوڑ کر کے بھاگنے کے چکر میں ہر وقت اسکیپ مینٹالٹی، اور دوسرا ذمہ داریوں سے اسکیپ مینٹالٹی، کہ میرے اوپر سے ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، بس میں ذمہ داریوں سے کسی طریقے سے نکل جاؤں. جیسے کچھ نوجوان جو ہوتے ہیں شادی کرتے ہیں، ماں باپ کے کہنے کے اوپر شادی کر لی، بیوی کو لا کے گھر میں رکھا، اب اس کی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے گھر پہ رکھ کر کے اماں کے حوالے کر کے باہر بھاگ گئے. اب دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ راتیں سپینڈ کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ ناردرن سائٹس کے ٹور کے اوپر چلے گئے بھائی، وہاں پہ جا کر کے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں، بیوی جو ہے گھر کے اوپر. ذمہ داری کیوں تم نے قبول کری تھی؟ قبلتوں کا لفظ تم نے کہا کیوں تھا جب تم ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تو ذمہ داری سے فرار، جگہ سے فرار، اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے حالات سے فرار اختیار کرنے کی جو ایک کوشش ہوتی ہے نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نہ صرف ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم حالات کو مزید خراب سے خراب تر بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر. کیونکہ اگر ہم پراپرلی مشورے کے ساتھ، گائیڈنس کے ساتھ ان حالات کو ٹیکل کر رہے ہوتے تو یہ حالات مزید خراب ہونے کے بجائے بہتر ہو جاتے، لیکن ہم ٹیکل نہیں کرنا چاہتے، ہم تو بھاگنا چاہتے ہیں، فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے تو پھر حالات مزید خراب ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں بھاگنے کی فکر رہتی ہے. اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے حالات کو ہدایات کے ساتھ گائیڈنس کے ساتھ ان کو ٹیکل کریں، بے شک لوگ مخالفت کیوں نہ کریں، قریبی رشتہ دار ہوں یا باہر کے لوگوں کو، جو بھی لوگ ہوں وہ ہماری مخالفت کیوں نہ کریں، اگر ہم حکموں کو مان کر کے مشوروں پر عمل کر کے ان حالات کو ٹیکل کر لیں نا، تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوگا، نہیں، یہ تو ہر دور ہر زمانے میں ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کیا ہوتا رہا؟ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی، اور ان کے ساتھ جو تھے، وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، ایک زمین کی طرف کہ جس کے اندر برکتیں تھیں۔ تو یہ نجات کون دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، بھاگ کر کے ہمیں نجات نہیں ملنے والی ہے کہیں سے بھی۔ ہجرت حکم پر کی جاتی ہے، بھاگ کر نہیں کی جاتی، اپنے ارادوں سے نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اسکیپ مینٹالٹی جو ہے نا، اس اسکیپ مینٹالٹی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت دینداروں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، بس کسی طریقے سے ہمیں نجات مل جائے، لوگ ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں، یا یہ بس کسی طریقے سے بس غرق ہو جائیں، مر جائیں سارے کے سارے، بس چلے جائیں اور میں اپنی من مرضی کی دین کے اوپر عمل کر سکوں۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو شکایتیں کرنا، کمپلیننگ کرنا اور وائننگ کرنا، وائننگ کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، ہر وقت کی شکایتیں، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، ہر وقت کی وائننگ، ہر وقت کی شکایتیں، کمپلیننگ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر نظر کرنی ہی نہیں ہے، نعمتوں کا شکر کرنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس بنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فوکس نہیں بن پاتا، ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں جی فوکس نہیں بن پاتا، تربیت کے اوپر فوکس نہیں بن پاتا، تعلیم کے اوپر فوکس نہیں بن پاتا۔ بالکل غلط کہتے ہیں ہم، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فوکس بنانا آتا نہیں ہے، ہمیں بہت اچھی طریقے سے فوکس بنانا آتا ہے، لیکن جہاں بنانا چاہیے وہاں فوکس نہیں بنا رہے ہوتے، کہیں اور فوکس بنا رہے ہوتے۔ اللہ پر فوکس کر لیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہم نے مخلوق کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ اب جب مخلوق کے اوپر فوکس کریں گے تو مخلوق نے تو غلط ہی کام کرنے ہیں نا، مخلوق کے اندر تو نقص ہی ہے نا، مخلوق کے اندر تو برائیاں ہی ہیں نا۔ تو اسی وجہ سے ہر وقت کمپلیننگ، ہر وقت وائننگ ایٹیٹیوڈ۔ بھائی اللہ کی نعمتوں کے اوپر، اللہ کے اوپر فوکس کرو، اللہ کے دین کے اوپر فوکس کرو، تو پھر یہ کمپلیننگ اور وائننگ جو ہے نا، اس غبارے کے اندر سے ہوا خود بخود نکل جائے گی۔ یہ غبارہ ہے جس کے اندر ہماری کمپلیننگ اور وائننگ جو ہے نا، وہ ہوا بھری ہوئی ہے، پھول پھول کر کے یہ غبارہ بڑا چلا جا رہا ہے۔ اس میں ہوا بھرنا ہم چھوڑ دیں، دوسری طرف دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں، تو ہوا اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتے ہیں اپنے ایسے بندوں کو جو کہ اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَحَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام تحفے میں دیے، گفٹ کیا ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے ان کے یعقوب علیہ السلام کو نافلہ یعنی ایڈیشنل ہم نے گفٹ کیا ان کو یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو ہم نے نیکوں میں بنا دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، خلیل تو بعد میں بنے، خلیلی جو ہے وہ نبوت کے اوپر ایک ایڈیشنل لیئر ہے، اصل میں تو اللہ کے نبی تھے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بتانا، نبأ ینبئ، خبریں دینا کہ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو یہ ہوتا ہے نبی کا جاب رول۔ اب اس جاب رول کے اندر ریزلٹس کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے لحاظ سے ہم جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو جب کوئی سیلز کا کام کرے تو سیلز مین کی سکسس کیا ہوتی ہے کہ کسٹمر زیادہ بن جائیں۔ اگر ایک سیلز مین جو ہے وہ جا کر کے سیل کر رہا ہے، سب سے اچھا پروڈکٹ، سب سے زبردست قسم کی چیزیں جو ہے وہ بیچ رہا ہے، بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن خرید کوئی بھی نہیں رہا، کسٹمر کوئی بھی نہیں بن رہا، تو ایسے سیلز مین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکسیسفل سیلز مین کہتے ہیں یا انسکسیسفل سیلز مین کہتے ہیں؟ فیلڈ سیلز مین کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ آگ میں کودنے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد زندگی تھا؟ یا سفر کرنے کے لیے بھیجا تھا، بس ادھر سے ادھر ٹریول کرتے رہو، کبھی یہاں چلے جاؤ کبھی وہاں چلے جاؤ؟ کس لیے بھیجا تھا؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، شرک سے توبہ کرنے کے لیے، کروانے کے لیے بھیجا تھا، مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ کتنے لوگ کسٹمر بنے ابراہیم علیہ السلام کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کسٹمر جو ہیں ایک نوجوان بچہ، نوجوان تو خود تھے، بچہ کہیں گے لوط علیہ السلام کو، اور ان کی بیوی۔ دس واز دا کسٹمر بیس، یہ ان کا سکسس ریشیو تھا، یہ ان کا سکسس لیول تھا۔ تو وہ ناکام ہو گئے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ۔ ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق اگر دیکھیں گے تو جماعت نہ بنی، مرید نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، اس کا مطلب ہے ناکام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈز اور ہمارے سٹینڈرڈز کے درمیان انفارچونیٹلی بڑا فرق ہے۔ ہونا تو نہیں چاہیے، ہمارے سٹینڈرڈز تو وہی ہونے چاہیے جو اللہ کے سٹینڈرڈ ہیں، لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں کی زندگی، خواہشات غالب آ جاتی ہیں، تو پھر انسان کے سٹینڈرڈز اور اللہ کے سٹینڈرڈز مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں کہ ہمیں وہ صاحب اچھے لگتے ہیں جن کے پیچھے ایک ریلا لگا ہوا ہو، لوگوں کا لمبی سی جماعت ہو، یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ان کو ملینز آف لائکس ملے ہوئے ہوں، اور اوکے کے پتہ نہیں تھم بٹنز ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ تو یہ ہمارے یہاں کرائیٹیریا آف سکسس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کرائیٹیریا آف سکسس بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو، جن کی کوئی جماعت نہیں بن سکی، ان کو اپنا خلیل بنا لیا، بلکہ امتوں کا باپ بنا دیا۔ ہزاروں انبیاء ان سے جا کر کے اوپر جڑتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں، ان قربانیوں کے دینے کے اوپر ان کے مرید نہیں بنے، ان کی جماعتیں نہیں بنی، لیکن ان کی نسلیں بن گئیں، ان کی نسلیں بن گئیں، اور انہی کی نسل کے اندر تو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور باقی جتنے بھی انبیاء تھے سارے کے سارے ان کی نسل کے اندر آئے۔ تو جو قربانیاں دیتا ہے نا اللہ کی خاطر، اور مخالفت مول لیتا ہے اللہ کی خاطر، جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے مخالفت مول لیں، اللہ تعالیٰ اگر کیش میں اس کو انعام نظر نہیں بھی آتا، نہیں بھی دکھلاتے، تو اس کو کچھ عرصے میں یہ انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جس کے لیے یہ اور بھی زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طبقہ جس کو کہ خواتین کا طبقہ کہتے ہیں، مسلمان عورتیں، نیک پرہیزگار بندیاں اللہ تعالی کی، ان کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ قربانیاں گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کی ساری زندگی بلکہ قربانی کے اندر گزر رہی ہوتی ہے۔ پہلے اپنے گھر کے بڑوں کی خدمت کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کے لیے، پھر شوہر کے کچھ عرصے کے بعد پھر اولاد بھی ہو جاتی ہے، پھر ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اولاد کی خدمت کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے وہ باہر نکل کر کے کام نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پابندیاں بھی لگا دیں، پردے کی پابندی، ریسٹرکشنز لگا دیں۔ بات بھی کرنا ہے اگر تمہیں کسی اور کے ساتھ، تو آواز بدل کر کے بال کر بات کرنا ہے، لچدار انداز میں تم بات بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں عبادت بھی کرنی ہے تو تمہارے لیے عبادت کا زیادہ ثواب مسجد میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے گھر کے اندر ہے۔ تو اب جو یہ اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، اللہ کا حکم ماننے والیاں ہوتی ہیں، تو یہ گھر کی چار دیواری کے اندر زندگی گزارتی ہیں، اور اپنے آپ کو فزیکلی گھلا گھلا کر کے زندگی گزارتی ہیں، ان کو کوئی ریوارڈ بظاہر نہیں مل رہا ہوتا، ان کی کوئی جماعت نہیں بن رہی ہوتی، ان کے مرید نہیں بن رہے ہوتے، ان کی واہوائیں نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے کہ ان کے تو جاننے والے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ان کو تو چھپنے کا حکم دیا گیا ہے، چھپنے کا حکم نہیں دیا گیا ان کو، ان کو تو چھپنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جو انسانوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہو اس کی تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملانے والے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن ان کو جو ریوارڈ ملتا ہے، ان کو جو ملتا ہے وہ کس شکل میں ملتا ہے؟ اسی شکل میں ملتا ہے جس شکل میں ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، کہ ان کی نسلیں بن گئیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان نیک عورت کی، پرہیزگار پردادار عورت کی نسلیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی جماعت بھی بنوا سکتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی نسلیں بھی بنا سکتے تھے، کوئی تو حکمت ہوگی کہ ان کی زمانے میں ان کی کوئی جماعت نہیں بنی۔ ہمیں تو لگتا ہے مسلمان بندیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا یہ ماڈل بنایا تھا، دیکھو تمہارے لیے میں نے کیسا بہترین نمونہ بنا کر کے چھوڑا ہے، تم قربانیاں دو، تمہیں اسی طریقے سے ہم تمہارے خاندان کی، جوائنٹ فیملی سسٹم کی، رشتہ داروں کے گناہ کے ماحول سے ویسے ہی ہم تمہاری حفاظت کریں گے جیسے ہم نے اپنے خلیل کی حفاظت کری تھی اس آگ سے۔ یہ گناہوں کی آگ، یہ تمہارے گھر میں لگی ہوئی آگ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی جب ہماری مدد تمہارے لیے آ جائے گی، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ لوگ تمہارا۔ تم ڈٹ جاؤ دین کے اوپر، تم ڈٹ جاؤ فرائض اور واجبات کے اوپر، نیکی کی زندگی کے اوپر، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور تمہیں اگر یہ دنیا والے اپریشیٹ نہیں کرتے، تمہارا شوہر تمہیں اپریشیٹ نہیں کرتا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں اپریشیٹ کریں گے، ہم تمہیں اپریشیٹ کریں گے۔ اور بالآخر اگر ہم چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس وقت نجات دینی ہے، کتنے دنوں، کتنے گھنٹوں، کتنے سیکنڈوں کے بعد نجات دینی ہے؟ وہ کیا دن گن رہے تھے کہ اب نجات والا دن آئے، اب نجات والا دن آئے تو میں بھاگوں یہاں سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کا علم نہیں دیتے، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری بھی عورتوں کو یہ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب ان کو نجات دینی ہے، لیکن دیں گے نجات۔ ظاہری طور پر نجات اگر نہیں بھی دی، باطنی طور پر نجات دے دیں گے ان لوگوں سے جو تمہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، جو تمہیں دین کے راستے کے اوپر چلنے سے روکتے ہیں۔ یا تو یہ رکاوٹیں، یہ مخالفتیں موافقت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دلوں کو بدلنا کیا مشکل کام ہے، انہی دلوں کو تمہارا موافق بنا دیں گے، تمہارا سپورٹر بنا دیں گے، اور نہیں تو ان کو غارت کر دیں گے، غرق کر دیں گے، ان کو مٹی پلید ہو جائے گی، ان کی قبروں کو پہنچنا ہے کسی نہ کسی دن، انہوں نے ہمیشہ کوئی تھوڑی رہنا۔ یا تو تمہیں ہم اپنی جوار میں جگہ دے دیں گے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے قرب جوار میں جگہ عطا فرما دیجئے، تو ہم تمہیں قبر کے اندر پہنچا کر کے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، تمہاری قبر کے اندر سارے دلدر دور ہو جائیں گے، ساری دنیا کی غموں کو تم بھول جاؤ گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری موت کا وقت نہیں آیا تو ہم ان کو قبر میں پہنچا دیں گے، یہ جو تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو قبر میں پہنچا دیں گے۔ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے قبر میں پہنچانا کسی کو، پوری پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر قبر میں پہنچا دیا۔ تو ایک ایک دو دو کو مارنا کوئی مشکل کام ہے؟ بہت آسان کام ہے اللہ کے لیے۔ لیکن ہم اپنی نگاہ کو اللہ کے اوپر تو فوکس کریں نا، ہمارا تو فوکس ہی ہر وقت رشتہ داروں کے اوپر بنا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے مخلوق کے اوپر ہمارا فوکس رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو پھر، اللہ تعالیٰ تو غیرت مند ہے نا، ایسے بندے کو جس کا کہ فوکس اللہ پر ہو ہی نہیں، ایسی بندی جو اپنے آپ کو اللہ کی بندی کہتی ہے لیکن فوکس اس کا اللہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ فوکس اس کا ہر وقت مخلوق کے اوپر ہے، نافرمانوں کے اوپر فوکس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے فیصلے کیسے فرمائیں، کیوں کر فرمائیں ایسی بندی کے لیے؟ تو ہمیں تو صرف اپنے ذہن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی دور، کسی زمانے کو، کسی مخلوق کو چینج کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی نگاہوں کو چینج کر لیں، اپنی فکروں کو چینج کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بن جائیں گے. کیسے نہیں بنیں گے؟ یہ قرآن جو ہے وہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں یہی ہدایات ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینے والوں کی نسلیں بنتی ہیں. بس ہمیں ان قربانیوں کے اندر، جو کہ بہت ساری خواتین دے رہی ہیں، بہت ساری خواتین دے رہی ہیں، لیکن ایک اور غلطی شیطان کروا دیتا ہے کہ قربانیاں دے بھی رہی ہوتی ہیں اور نیت بھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، نیت آخرت کی جزا نہیں ہوتی، بس مجبوری ہے اس وجہ سے دے رہی ہوں. بیکاز آئی ایم اسٹک ہیئر، آئی ایم اسٹک، میں پھنس گئی ہوں اس وجہ سے قربانی دے رہی ہوں، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپشن ہوتا تو ابھی بھاگ جاتی یہاں سے. اگر مجھے موقع ملتا ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے نا، میں پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتی، کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے کہاں بھاگنا ہے، بس ایسی بھاگ جاتی. میں ڈراموں کے اندر، ناولوں کے اندر یہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، اور ڈراموں میں یہ الفاظ سنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ پھر ہمارے دماغ کے اندر چلتے رہتے ہیں، مجھے موقع ملتا میں بھاگ جاتی. تو اللہ رب العزت کے یہاں پھر یہ قربانیاں کیسے قبول ہوں گی جس کو کہ آپ بھاگنے کی نیت سے کر رہی ہیں ہر وقت، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حالات کو ایسے سوچ رہی ہیں کہ میں تو پھنس گئی ہوں اس کے اندر، گویا کہ اللہ نے مجھے پھنسا دیا ہے، آئی ایم اسٹک ہیئر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹک کر دیا ہے اس کے اندر، گاڑ دیا ہے مجھے ادھر. تو اللہ تعالیٰ سے شکوے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں، مخلوق سے بھی شکایتیں، اللہ سے بھی شکایتیں، اللہ نے پھنسا دیا، اب کہاں سے آئے گی بھائی اللہ کی مدد؟ کیوں آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ کی مدد آنے کے لیے جو ہے نا، کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور یہ شرائط جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کرنے والی شرائطیں نہیں ہوتی، یہ عمرے اور حج کرنے والی شرائط ہی نہیں ہوتی کہ تم جا کر کے پہلے عمرے کر کے آؤ پھر اس کے بعد تمہاری اللہ کی مدد آئے گی. حج فرض ہے تب فرض کرو جا کر کے، ہاں نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لیکن پانچ حج کرنا جو ہے وہ، اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، ہر سال حج کرنے کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ کی مدد کے ساتھ تو صرف ہماری سوچ کا تعلق ہے، ہماری فکر کا تعلق ہے. تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی، لیکن ہم اپنی فکروں کو، اپنے سوچ کے انداز کو تو بدلے نا، اللہ کے لیے تو بنائے نا اس کو کم از کم. اب اس کے بعد جو ہے نا، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اور جو ٹاپک اب شروع کرنا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ. ایک لمبا ٹاپک ہے کہ خواتین گھروں کے اندر رہیں تو کیوں رہیں اور کیا کریں. یہ گھروں کے اندر رہنا جو ہے، یہ تھینکلیس جاب ہے نہیں، جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، الفاظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے، تھینکلیس جاب، گویا کہ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ قدردان ہے ہی نہیں. بھائی شوہر تھینک نہیں کر رہا، اللہ رب العزت تو تھینک کر رہے ہیں نا. اگر آپ اللہ کی خاطر اپنی نیت بنائیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی تھینک لیس ہو گئے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو تھینک لیس نہیں ہے. ہاں شوہروں کے لیے البتہ یہ ہے کہ ہاں بھائی آپ کو بھی تھینک کرنا چاہیے، آپ بیوی کا جو ہے وہ شکریہ ادا نہیں کرتے، تو شیطان جو ہے پھر بیوی کو آ کر کے ورک لاتا ہے، کہتے ہیں تم سارا دن جو ہے وہ اس کے لیے کھانے بناتی رہی، تم سارا دن جو ہے وہ گھر کی صفائی کرتی رہی، تم سارا دن یہ کرتی رہی وہ کرتی رہی، اور یہ صاحب جو ہے وہ منہ پھلا کر کے باہر سے آتے ہیں اور الٹے ہی کلمے کہتے ہیں، سیدھے کلمے نہیں کہتے، جو میں نے سارا دن میں پکایا تھا پانچ دس منٹ کے اندر چٹ کر جاتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے. تو مجھے تو کچھ تھینک ہی نہیں ملتی یہاں پر، تو زیادہ اچھا نہیں ہے کہ میں باہر جا کے جاب کر لوں، اور وہاں پہ جاب کروں گی، کسی دوسرے کی چاکری کروں گی، نوکری کروں گی، تو وہاں پر بے شک وہ بھی مجھے تھینک تو نہیں کرے گا، اوپر سے کہے گا شاید مجھے کچھ ریوارڈ دے دے، کوئی اوارڈ دے دے، لیکن کم از کم تنخواہ تو دے گا نا، کم از کم تنخواہ تو ملے گی، اور پھر اس تنخواہ سے جو ہے پھر میں شاپنگ کروں گی، میں اپنی فیملی والوں کی مدد کر لیا کروں گی، میں اپنے ماں باپ کو کچھ پیسے بھیج دیا کروں گی، میں کچھ کپڑے لتے بنا لیا کروں گی، اپنی مرضی سے بنا لیا کروں گی، ابھی تو مجھے ساری زندگی ان کی مرضی سے چلنا پڑتا ہے. تو یہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے شیطان کی، چین آف تھاٹس. یہ چین آف تھاٹس کیسے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ گھر کا جو مرد ہے وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوتا, نہ زبان سے کر رہا ہوتا ہے اور نہ اپنے ایکشن سے کر رہا ہوتا ہے. زبان سے ہر چیز کہنی ضروری نہیں ہوتی, ہمارے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. زبان سے شکریہ ادا کر رہا ہے اور ایکشنز ایسے کر رہا ہے کہ جیسے کہ کسی کو ذلیل کر رہا ہے, تو ایسی زبان کے شکریہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر زبان سے شکریہ نہیں ادا کر رہا لیکن ایکشنز جو ہے نا وہ سپورٹنگ ہیں, ایکشنز ایسے ہیں کہ جس سے کہ اپریسیشن جھلکتی ہے, تو یہ تھینکس زیادہ اچھی تھینکس ہے بلکہ. اور اگر دونوں ساتھ مل جائیں تو پھر تو نور و نالا نور. تو شیطان کے راستے کو ہم ہموار کیوں کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے؟ ہم شیطان کے راستوں کو ہموار نہ کیا کریں, ورنہ جب شیطان کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو جو ہے نا پکڑ کر کے چھوٹے نقصان بھی پہنچاتا ہے, بڑے نقصان بھی پہنچاتا ہے, اور پھر سب سے بڑا نقصان بھی پہنچا کے ہی دم لیتا ہے. وہ نہیں تھکتا, وہ نہیں تھکتا, وہ مایوس نہیں ہوتا. سب سے بڑا نقصان پہنچانے کی یعنی ایمان سے محروم کرنے کی مستقل کوشش کرتا رہتا ہے. بیسیکلی آپ نے جب شیطان کا راستہ ہموار کر دیا, یو ہیو لاسٹ اٹ, یو ہیو لاسٹ اٹ. آپ بازی ہار چکے ہیں, آپ نے دشمن کو داخل ہونے کا راستہ کھول دیا, اس کا راستہ ہموار کر دیا, اب آپ لگے رہے عبادتیں کرنے میں. یو ہیو لاسٹ اٹ. اب آپ پڑھتے رہے کتابیں, آپ سنتے رہے بیانات. یو ہیو لاسٹ دا بیٹل. یہ شیطان ٹروجن ہارس ہے. ٹروجن ہارس والا واقعہ پڑھا ہے کبھی؟ کہ وہ گھوڑے کے اندر بیٹھ کر کے نا اندر آ گئے تھے سارے کے سارے سپاہی. اب جب انہوں نے خود ہی سپاہیوں کو اندر لے آئے, وہ اندر چھپے ہوئے تھے. جب وہ ٹروجن ہارس شہر کے اندر آ گیا, فصیلوں کے اندر آ گیا, اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اب تو انہوں نے اندر سے دروازہ کھول کے باہر آ جانا ہے اور شہر کو انہوں نے غارت کر دینا ہے. اسی طریقے سے شیطان جو ہے نا وہ اس طریقے سے ٹروجن ہارس میں چھپ کر کے اندر آ جاتا ہے. جب اندر آ جاتا ہے دین اٹس اوور, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. شیطان ایمان سے محروم کر کے چھوڑے گا, اور ایمان سے محروم کرنے کے لیے کوئی بتوں کی پرستش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امید ہے کہ اتنی باتوں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے جیسے توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں ہمیشہ, تو اسی طرح آج بھی ہم توبہ کلمات پڑھ لیں گے. پہلے معمولات بتا دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے. تو توبہ کلمات پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے کم از کم ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے پر معافی مانگ لیں, اپنے ایمان کی تجدید کر لیں, کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیں, کلمہ شہادت بھی پڑھ لیں, اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل ان کی بھی ایک بار دہرائی کر لیں, تاکہ اگر کبھی غلطی کوتاہی کسی وجہ سے بھی ہم نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا ہو, کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ جس کی وجہ سے ایمان انسان کا زائل ہو جاتا ہے,
تو اب ان باتوں کو دہرا لینے سے ہم دوبارہ سے ایمان کے دائرے میں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان جو کہ غلطی کی وجہ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ ایمان سے باہر نکل چکا ہو تو وہ واپس ایمان میں یعنی نبی علیہ السلام کی امت اجابت میں داخل ہو جائے. اس سے زیادہ بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ علی تمہاری وجہ سے کوئی انسان ہدایت کے اوپر آ جائے یہ سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ قیمتی ہے تمہارے لیے. گویا کہ آج کے زمانے میں کہا جا رہا ہو کہ تمہیں کوئی رولز رائس کی کار مل جائے اس سے زیادہ تمہارے لیے یہ بات قیمتی ہے کہ ایسا کام ہو جائے. ہمارے مشائخ جب توبہ کلمات پڑھاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بھی نیت ہوتی ہے, اور دوسرا کہ گناہوں سے انسان توبہ کر لے اور نیکی تقویٰ کی زندگی کے اوپر آ جائے. تو یہ ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی جو کہ پہلے سے ایمان کے اندر داخل ہے. تو ان باتوں کے استحضار کے ساتھ اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کے مصمم ارادے کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اور اس دل میں نیت کر لینے سے انشاءاللہ ہم یقیناً, انشاءاللہ بھی نہیں بلکہ یقیناً ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی گمان رکھنا ہے. اب اس توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہمارے مشائخ کچھ معاملات بتاتے ہیں. ان معاملات کو اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اس توبہ کے اوپر ہمیں دوام اور استقامت بھی عطا ہو جائے گی. یہ معاملات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے نزدیک 6 ہیں. ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام استغفار پڑھ لینا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دوسرا معمول ہے درود شریف پڑھ لینا نبی علیہ السلام کے اوپر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں داخل کرنا, روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا قرآن مجید کی. اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی, یعنی ایک دھیان رکھنا کہ اللہ تعالی کی میں نے نافرمانی نہیں کرنی ہے, یعنی علم اور ارادے کے ساتھ گناہ نہیں کرنا. یہ ایک سب کانشیس ایک دھیان انسان کے بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرتا, رک جاتا ہے اگر کوئی گناہ کا موقع اس کے سامنے آئے. اگر کبھی احیاناً بھول کر کے جیسے شیطان بھلا دیتا ہے انسان کو, آدم علیہ السلام کو بھلا دیا تو ان سے بھی غلطی ہو گئی, تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں, تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح آدم علیہ السلام نے اس غلطی کے اوپر توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے, تو اسی طریقے سے ہم بھی فوراً توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, معافی مانگ لیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وقوف قلبی اس کیفیت کو کہتے ہیں, اس دھیان کو کہتے ہیں. اور پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ لیا دل کے اندر اور پھر اس کے بعد بیٹھے ہوئے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے. جتنی دیر کوشش کرتے رہیں گے, یعنی اپنی توجہ کو قلب کی طرف مرکوز کر کے آواز سننے کی محنت, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. 15 منٹ 20 منٹ سے کوشش کریں شروع کرنے کی، دن میں دو دفعہ کر سکیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی ایک وقت ہی ایسا معین کر لیں جو آپ کے لیے آسان ہو، جہاں پہ کوئی تنگ کرنے والا پریشان کرنے والا نہ آ سکے، بس اس وقت بیٹھ کر کے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے یہ مراقبہ کر لیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فون کو چارجنگ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اب وہ فون چارجنگ کے وقت میں بے شک اس کی اسکرین بند ہو یا اس کی اسکرین کھلی ہوئی ہو، وہ چارج ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مراقبے کے دوران نیند بھی آ جائے تو اس کو بھی نعاس کہا جاتا ہے، سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فون کی اسکرین بند ہو گئی لیکن چارجنگ تو چل رہی ہے نا، تو آپ نے جب یہ نیت کر لی فیض کے آنے کی تو گویا کہ روحانی چارجنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اب سو رہے ہیں تو سونے کے اندر چارجنگ چل رہی ہے، بے شک آپ جو ہے وہ فوکس نہیں بنا رہے ہیں لیکن سو رہے ہیں، لیکن چارجنگ تو چل رہی ہے، تو روحانی چارجنگ تو کم از کم ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے پرانے زمانے میں، یعنی آج سے چند سال پہلے، چارجنگ کے اندر پورا پورا گھنٹہ لگتا تھا، دو دو گھنٹے لگتے تھے، سلو چارجرز ہوتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ فاسٹ چارجرز آ گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے لگاتے ہیں، 10 منٹ کے اندر ہم نے دیکھا بیٹری کبھی پوری فل ہو جاتی ہے، تو فاسٹ چارجرز آ گئے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت جو ہے وہ تھوڑی دیر کا مراقبہ جو ہے وہ انسان کو اتنا فائدہ پہنچا دیتا ہے جتنا پہلے جو ہے وہ گھنٹوں کا مراقبہ پہنچایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی حالات کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی حساب سے آتی ہے جس حساب سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ تو چارجنگ بھی کوئک ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے 10-15 منٹ کا مراقبے کی نیت کر لیں، بے شک بہت تھکے ہوئے بھی ہوں سو جائیں لیکن نیت کر کے بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ نیت کر کے تو لیٹنے کا بھی اجازت دی کہ بھائی لیٹ کر کے بھی آپ نیت کر لیں، رات کو سونے سے پہلے نیت کر لیں، فائدہ آنا شروع ہو گیا، اب آپ بے شک سوتے رہیں۔ تو یہ پانچواں معمول ہے۔ اور چھٹا معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے۔ رابطہ شیخ جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے اپنے انفرادی معاملات میں مجھے کیسے عمل کرنا چاہیے، کیا عمل میرے لیے مفید ہے، کیا نیکی کا عمل میرے لیے اس وقت مفید نہیں ہے، یہ سب رابطہ شیخ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ رابطہ شیخ جو ہے وہ شیطان کے راستے کو بند کرنے کے کام آتا ہے، کیونکہ شیطان اس راستے کے اوپر چلنے نہیں دیتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی تزکیہ نفس کی محنت کے اندر لگ جائے اور اپنے معاملات کو پابندی سے کرنا شروع کر دے، تو وہ مختلف قسم کے وساوس اور سوچیں، آئیڈیاز اور ہر طرح کی محنت کرتا ہے کسی طریقے سے بندے کو روک دے۔ تو رابطہ شیخ کا جو معمول ہے وہ ابتدا میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے ان وسوسوں کا توڑ ہوتا ہے۔ وہ آپ بتاتے ہیں شیخ کو مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے یہ خیالات آ رہے ہیں، مجھے وہ وسوسے آ رہے ہیں، میرے فلاں رشتے دار نے مجھے کچھ یہ کہنا شروع کر دیا، اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا، تم کیا کر رہے ہو، غلط ہوتا ہے یہ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر شیخ سے رابطہ کیا ہے تو آگے سے جواب مل جاتا ہے کہ نہیں، اس بات کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ سب وسوسے ہیں، آپ ان سب چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ سو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں لیکن مراقبہ ضرور کریں۔ مراقبے میں سو جانا مراقبہ نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب سننے کو مل جاتی ہیں تو بندہ پھر معاملات کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے اندر پھر اس کو پابندی بھی مل جاتی ہے، اور اس کو پھر اب اتنا شیطان آسانی کے ساتھ بہکا نہیں سکتا۔ تو رابطہ شیخ کا معمول جو ہے وہ چھٹا اور آخری معمول ہے، لیکن شروع میں یہ سب سے اہم معمول ہے۔ تو ان 6 معمولات کو ہم کوشش کریں کرنے کی۔ مقصد یہ ہے کہ ان معمولات کے ذریعے سے ہمارے اندر اتنی روحانی طاقت آ جائے کہ ہم فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والے تو بن جائیں نا، اور جو گناہ کبیرہ ہیں ان کو ہم چھوڑنے والے بن جائیں۔ اصل مقصود تو یہ ہے۔ اب تھوڑی ایکسپلینیشن کے ساتھ پھر ہم مراقبے کی نیت کر لیتے ہیں، اور تھوڑا سا مشق کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کر کے مجلس کو ختم کریں گے۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے سبا فریاد کر عرشیں بری کو تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لیے۔
رحم کر اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئی ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری سینوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے عشق کی آتش کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ مدد کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری توجہ کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے اوپر جمانے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اے اللہ ہم نے مخلوق میں اپنے آپ کو گھلا کر کے، اے اللہ مخلوق میں اپنے آپ کو لگا کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ اپنی خواہشات سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ مخلوق کے تھرلے کرنے سے ہماری جان چھڑا دیجئے، اے اللہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور اے اللہ آپ کی رحمت دونوں ہاتھ کھول کر کے ہماری منتظر ہے، لیکن اے اللہ ہم آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اے اللہ ہماری توجہ کا قبلہ تو تیری مخلوق بنی ہوئی ہے، اے اللہ ہماری توجہ کا قبلہ تو ہماری خواہشات بنی ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری مرضیاں بنی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں تیری طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اے اللہ ہم بہت مصروف ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ پیر کا مسئلہ نہیں ہے، اے اللہ مسئلہ ہمارے دل و دماغ کا ہے، اے اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر مخلوق کی محبت بھری ہوئی ہے، دنیا کی چاہتیں بھری ہوئی ہیں، دنیا کی عظمتیں ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر سمائی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم اپنے دل و دماغ کو ان سے فارغ نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو بہت مصروف کر لیا ہے، تیرے لیے ہم ٹائم نکال نہیں پا رہے ہوتے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے وقت کو فارغ کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی نجاست کو نکال دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے، اے اللہ اس نجاست والی دنیا کے ساتھ تو نہ ہمیں دنیا کی عزت ملے گی، نہ ہمیں آخرت کی عزت ملے گی، اے اللہ نہ قبر کی عزت ملے گی، نہ حشر کی عزت ملے گی۔ اے اللہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ مر کے بھی میں بھی اے اللہ مرنے کے بعد بھی نجات نہ پائی تو پھر اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ابھی ہم نے جو توبہ کے کلمات دہرا لیے ہیں، اے اللہ ان کلمات کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی تجدید فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ضد کو اور انانیت کو عافیت کے ساتھ ہم سے الگ فرما دیجئے۔ اے اللہ باقی روحانی بیماریاں تو دور کی بات ہے، اے اللہ غصہ اور شہوت کی روحانی بیماری کا تو اتنا مسئلہ بھی نہیں، لیکن اے اللہ تکبر اور عجب کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جو غصے کی روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کو تو پھر افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتا ہے ہوتی ہے کہ اس نے کسی پہ غصہ نکال لیا، کسی کو اذیت پہنچا دی، کسی کو مار دیا، اس کو تو پھر ندامت ہو جاتی ہے۔ جو شہوت کی روحانی بیماری کا شکار ہوتا ہے وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ملامت ہوتی ہے یا لوگ ہی اس کو ملامت کر دیتے ہیں تو وہ ان کی بات مان لیتا ہے، لیکن اے اللہ جو عجب اور تکبر کی روحانی بیماری کا شکار ہوا وہ تو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ اس کی ہی بات سمجھ میں آئی، کسی دوسرے کی تو سمجھ ہی اس قابل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو تو کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں مل سکتی، اس کو تو کبھی ندامت اور شرمندگی کا احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں تو تکبر کی روحانی بیماری نے جکڑا ہوا ہے، اے اللہ عجب اور خود پسندی نے ایسا جکڑا ہوا ہے کہ اے اللہ ہمیں نادم ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، کبھی اپنے آپ کو ہم غلطی کے اوپر تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اے اللہ ہمیں تو ہر کوئی دوسرا غلط نظر آتا ہے، اے اللہ اسی حال میں ہماری زندگی کٹے چلی جا رہی ہے، اے اللہ اور ایک دن کٹتے کٹتے وہ ہمیں ہی کاٹ دے گی، اے اللہ اس کے بعد توبہ کا موقع ختم ہو جائے گا، اے اللہ اس موقع کے ختم ہو جانے سے پہلے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سپردگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلطی تسلیم کرنا اے اللہ ہمیں سکھلا دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ سکھلا دیجئے، اے اللہ آزمائشوں کے راستے سے اور سزاؤں کے راستے سے ہمیں نہ سکھلائیے، اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کے اندر یہ بات دیکھ لی ہے کہ ہر بندے نے بالآخر ماننا ہی ہے، لیکن جو اس دنیا میں مان جاتے ہیں ان کے لیے آگے کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ جو نہیں مانتے پھر روز حشر میں جا کر کے تو ان کو ماننا ہی پڑے گا اور جہنم میں جا کر کے تو ماننا ہی پڑے گا، اے اللہ اس انجام سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ابھی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سپردگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی غلط فہمیاں اپنے بارے میں یا اپنے بڑوں کے بارے میں ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے اندر سے نکال باہر کیجئے، اے اللہ ہم کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے گھر بار کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سے نقصان عظیم سے بچا لیجئے، اے اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ حالات کے حوالے ہمیں نہ کر دیجئے، اے اللہ ہمیں عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ بہترین نسبت عطا فرما دیجئے، مضبوط ترین نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم ظاہر کے معاملات کے اوپر قربان جائے جا رہے ہیں حالانکہ ہمیں تو کسی بات کی تحقیق ہی نہیں ہوتی، اے اللہ ہمیں تو کسی بات کی گہرائی کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، اے اللہ ہم ظاہر بار ہو اے اللہ ہم ظاہر کے اوپر مر مٹنے والے بن چکے ہیں، اے اللہ ہمیں بات کی گہرائی کی سمجھ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حقیقت کی سمجھ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے کھیل کود کے اندر اپنی عقلیں ضائع کر دی ہیں، اے اللہ
ہم بیکار کی باتوں کے اندر اور اسکرین کے تماشوں کے پیچھے لگ لگ کر کے اے اللہ اپنے عقلوں کو معاف کر چکے ہیں. اے اللہ بات سمجھائی بھی جا رہی ہوتی ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. اے اللہ ہمیں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان تماشوں کو, ان کھیل کودوں کو اے اللہ ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے. اے اللہ تاکہ ہماری عقل پھر سے ٹھکانے آ جائے اور اپنی عقل کو ہم بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکیں اور ٹھہر کر کے کسی بات کو سمجھ سکیں اور پھر اے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق ہمیں مل سکے. اے اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو غلط علم ہمارے اندر آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو ہمارے اندر سے نکال باہر کیجئے. اے اللہ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنے وسائل پیش کیا, اپنا وقت پیش کیا, اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے وقت کو قبول فرما دیجئے, ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہماری فکروں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ کب تک دنیا کی چھوٹی چھوٹی اور جلد ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے ہم اپنی فکروں کو ضائع کرتے پھریں گے. اے اللہ ان فکروں سے آزاد کر کے اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ضروریات پوری کرنے کا تو آپ نے ویسے بھی ذمہ لیا ہے. اے اللہ ان ضروریات کو عزت کے ساتھ ہماری اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اور اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو, ہمارے تمام اہل خانہ کو, ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم آزمائشوں کے اور پریشانیوں کے اور قربانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اے اللہ قربانیوں کا نام سن کر کے ہمیں تو ہول آتا ہے. اے اللہ ہمیں قربانیوں کی بجائے اے اللہ اپنی خواہشات کی قربانیوں کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو اکابرین نے, بڑوں نے, اے اللہ ہمارے مشائخ نے, علماء کرام نے قربانیاں دیں, اے اللہ ہم تو ان کا تصور نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمیں بس ہمارے ساتھ سودا کر لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے دین کے لیے وقف کریں گے اور اس کے بدلے آپ ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ کر کے رکھیں گے. اے اللہ ہم اپنے وقت کو آپ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ دل میں تمنا کر لی ہے, اب اے اللہ اس کے اوپر عمل کی تو توفیق آپ عطا فرما دیجئے. اے اللہ حالات و واقعات کو سازگار بنا دیجئے. اے اللہ راستے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ نے ہمیں حالات عطا فرمائے ہیں اے اللہ یقیناً یہ آپ کی حکمت کی وجہ سے ہیں. اے اللہ اور اسی کے اندر ہماری خیر ہوگی. اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ نعمتوں کی طرف نظر کر کے اے اللہ ان کا خوب جی بھر کر کے شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ لئن شکرتم لازیدنکم, اے اللہ اس وعدے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے تاکہ ہمارے اوپر آپ کی نعمتیں اور بڑھ جائیں. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اے اللہ اس وعید کو اے اللہ ہر وقت یاد رکھنے والا بنا دیجئے کہ اگر ہم نے آپ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا تو آپ کا عذاب بھی بہت شدید ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا دیجئے, اپنی ناراضگی سے بچا دیجئے. اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے بچا لیجئے. اے اللہ چاہے ظاہری دشمن ہو چاہے باطنی دشمن ہو, اے اللہ ہمارے اندر کسی ایک دشمن کا بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اے اللہ بہت بے بس اور لاچار ہیں. اے اللہ ہماری تو کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی. اے اللہ علم سے بھی اے اللہ محروم ہے, اے اللہ ذکر سے بھی محروم ہے, اے اللہ نیکوں کی صحبتوں مجالسوں سے بھی محروم ہے. اے اللہ ہر طرف کفر کا ماحول ہے. اے اللہ اس کفر کے اور گناہوں کے ماحول سے بچنے کے لیے آپ کی خلیلی کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اے اللہ ہم نے تو اے اللہ آپ کے دشمنوں کو دوست بنایا ہوا ہے. اے اللہ ہم نے تو حرام کو اپنی عادت بنا لیا ہے. اے اللہ زبان ہماری جھوٹ کی لذت سے اے اللہ معطر ہوئی بھی ہے. اے اللہ ہر وقت جھوٹ بولتی ہے. اے اللہ ہم کیسے آپ کی خلیلی کا حق ادا کریں گے, کیسے آپ کی دوستی ہمیں ملے گی. اے اللہ پھر اس گناہوں کے ماحول سے ہم کیسے محفوظ رہ سکیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں ایسے ہی شامل فرما لیجئے. اے اللہ جو آج ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے اے اللہ اسی کو سچی پکی توبہ بنا کر کے اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے تو کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں دیں, التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے. اے اللہ
اتنی بڑی بڑی آسانیاں ہمارے لیے ہو گئیں لیکن اے اللہ توبہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے. اے اللہ اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینے سے, حجت بازیوں سے اے اللہ ہم باز نہیں آ رہے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اے اللہ ہم کب نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, کب اپنے آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں گے؟ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اے اللہ آپ ہم سے سب کچھ کروا سکتے ہیں. اے اللہ بس اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی زندگی کے اوپر سے, اے اللہ اب آپ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے اوپر جو ہم نے اپنی خواہشات کی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے, اے اللہ اس گرفت کو ڈھیلا کرنے کی توفیق تو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے بعد تو آپ کے حوالے ہو گیا, تو اے اللہ پھر اس کے بعد سارے دلد درد دور ہو جائیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اے اللہ بس اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اتنی مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ اتنا کرم فرما دیجئے. اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ مانگنے کی توفیق بھی تو آپ نے ہی عطا فرمائی, اے اللہ اب قبولیت کا معاملہ بھی آپ ہی فرما دیجئے. اے اللہ احسان فرما دیجئے, اے اللہ قبولیت اور مغفرت عطا فرما کر کے اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہم عدل کے تو اللہ متحمل نہیں ہو سکتے, اللہ بس احسان ہی کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں, کیونکہ آپ ہیں ہی اتنے پیارے, اللہ آپ ہیں ہی اتنے محسن, اللہ آپ ہیں ہی احسان کر کے خوش ہونے والے. اللہ ہم فقیروں کے اوپر احسان فرما دیجئے, اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے, اللہ حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت کی موت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی فکر کے اندر, اے اللہ اپنے بندوں کی خیر خواہی کے اندر, اے اللہ گھل گھل کر کے آپ سے مانگنے کی اور تدابیر اختیار کرنے کی اور محنتیں کرنے کی, اے اللہ کوشش کے اندر اے اللہ ہماری زندگیوں کو لگا دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اے اللہ قبول بھی فرما لیجئے. اے اللہ دنیا کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ ناقدروں کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو اے اللہ بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے, اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے جتنے بھی جو مرحومین ہیں ہمارے دوست رشتہ داروں میں سے, اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دوست آصف صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کے لواحقین کو سب صبر جمیل عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے جتنے بھی دوست عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کی ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو, ضرورتوں کو, اے اللہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں, اے اللہ ان کو نیک صالح صحت مند با صلاحیت با توفیق اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں, اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی بہترین سپاہیوں میں سب کے اولادوں کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں, شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, اے اللہ ان کو قدردان دیندار اور اے اللہ مہربان رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.